الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الإمام حدي عليه السلام السلام على أئمة الهدى ومصابيح التجا وعلام التقى وذوي النحى وأولي الحجى درود پڑھیے محمد وآل محمد. منشور امامت اور زیارت جامع کبیرہ موضوع گفتگو ہے. ایک اقتباس اس عظیم منشور کا جو امام ہادی علیہ السلام نے تدوین فرما کر اپنے اصحاب کو تعلیم فرمایا, جس میں آئمہ یا اطہار کے فضائل, مناقب, مقام اور لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ کون ہستیاں ہیں جنہیں خداوند تبارک و تعالی نے نعمت کے طور پر اور سب سے بڑی نعمت کے طور پر بشریت کو عطا فرمایا. اگر ہم دیکھیں سب سے بڑی نعمت خدا کی ہم شمار کریں سے تو ہر نعمت خدا کی بڑی ہے جب اس کی ضرورت پڑتی ہے. جب نعمت زائل ہو جائے اس کی قدر آتی ہے, وہ نعمت کیا تھی. لیکن ان بڑی نعمتوں میں سے اگر ایک نعمت خدا کی جس پر ہم ساری عمر شکر گزار رہے تو بھی کم ہے, وہ نعمت امامت اور ائمہ اطہار ہے. سب سے عظیم نعمت خدا نے یہ ہمیں عطا فرمائی ہے. ایک شخص آیا حضرت امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں, اپنی قسم کرسی, بدحالی اور فقر و فاقہ کا شکوہ لے کر آیا. ظاہر حال بھی اس کا ایسے ہی تھا, پھٹے پرانے کپڑے, ننگے پاؤں. اس نے اپنا حال بتایا, میرے پیٹ میں کچھ نہیں, کئی دن تک کھانے کو نہیں مل رہا میرے اہل و عیال کے لیے, میں فقیر ہوں. امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ تو بہت بڑا غنی ہے, تو امیر ہے. حیران ہوا کہ ایک طرف معصوم فرما رہے ہیں تو غنی ہے, اپنی طرف دیکھا اپنے پاس کچھ بھی نہیں, جیب بھی خالی, پیٹ بھی خالی, گھر بھی خالی. عرض کرنے لگا میں سمجھا نہیں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں, نہ مال ہے, نہ دولت ہے, نہ ثروت ہے, نہ سر چھپانے کو کوئی جگہ ہے, نہ پیٹ بھرنے کو کوئی جگہ ہے, نہ تن ڈھانپنے کو کوئی چیز ہے, اور آپ فرما رہے ہیں میں بڑا غنی ہوں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آیا ہماری محبت تیرے دل میں ہے یا نہیں ہے؟ کہنے لگا ہاں مولا, محبت دل میں ہے. فرمایا جس کے دل میں ہماری محبت ہو وہ دل سب سے بڑا غنی محبت دل ہے, وہ غنی ترین انسان ہے. صرف اس کو اس نعمت کی قدر نہیں ہے, اس نعمت کی اگر قدر جان لے کہ خدا نے کیا عظیم نعمت عطا فرمائی, محبت معصوم, محبت ائمہ اطہار, وہ محبت جو مظہر محبت خدا ہے. چونکہ ائمہ مظہر صفات خدا ہیں, آیت خدا ہیں, نشانی خدا ہیں. امیر المومنین کا فرمانا ہے ما للہ آیت اکبر منی, مجھ سے بڑی آیت خدا نے خلق نہیں فرمائی, مجھ سے بڑی نشانی خدا نے پیدا نہیں کی. آیت قرآن کی جملوں کا بھی نام آیت ہے. تمام مخلوقات جو موجود خدا نے پیدا کیا وہ آیت ہے. آیت کہتے ہیں نشانی کو. نشانی کا کام ہوتا ہے نشاندہی کرنا. نشانی کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی اور کی نشاندہی کرے، علامت جس کو کہتے ہیں. نشانی انسان کی توجہ اس چیز کی طرف مبذول کراتی ہے جس کی یہ نشانی ہے. آپ گاڑی چلاتے ہیں، ٹریفک کے سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، یہ نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں. ان علامتوں کو دیکھ کر آپ ٹریفک کے قوانین کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، ضابطوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اس لیے ان کو کہتے ہیں یہ سائن ہیں، یعنی نشانیاں ہیں، یعنی علامتیں ہیں. ان کو دیکھ کر انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہاں مجھے کیا کرنا ہے. دستورات کی بھی نشانیاں ہیں، امورات کی بھی نشانیاں ہیں، موجودات کی بھی نشانیاں ہیں، عام معمولی انسان کی بھی نشانیاں ہیں. نشانی کی قدر و قیمت صاحب نشانی کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ کس کی نشانی ہے، کس کی علامت ہے؟ لگے ہوتے ہیں اشارے، لگے ہوتے ہیں کہ یہاں مسجد ہے، ایک گنبد سا بنا ہوتا ہے، روڈ کے کنارے لگا ہوتا ہے کہ یہاں مسجد ہے، ایک جگہ بورڈ لگا ہوتا ہے کہ یہاں اسپتال ہے، کسی جگہ بورڈ لگا ہوتا ہے کہ یہاں کوئی ادارہ ہے. مسجد کی بھی نشانی ایک لوہے کے بورڈ پہ لگی ہوتی ہے، اسپتال کی بھی لگی ہوتی ہے، لیکن لوگ جب مسجد کی نشانی کو دیکھتے ہیں تو ایک احترام دل میں خود ہی خود پیدا ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ بھی رنگ ہے اور لوہا ہے، وہ بھی رنگ ہے اور لوہا ہے، لیکن یہ رنگ و لوہا ایک تقدس کا احساس پیدا کرتا ہے انسان کے دل میں. کیوں؟ چونکہ ایک مقدس جگہ کی نشانی ہے. مسجد مقدس جگہ ہے، یہ مقدس مقام کی نشانی ہے. تو مقدس مقام کی نشانی میں بھی وہی تقدس آ جاتا ہے جو صاحب نشانی میں ہو. مسجد کی نشانی بھی مقدس ہو جاتی ہے مسجد کی طرح. سب سے مقدس ترین ذات ذات خداوند تبارک و تعالیٰ ہے. باقی تمام چیزوں کا تقدس وہیں سے آیا ہے. جن کو خدا نے مقدس بنا دیا وہ مقدس بن گئے، جنہیں خدا نے تقدس نہیں دیا وہ مقدس نہیں ہے. نشانی کی قدر و قیمت اسی صاحب نشانی کی طرف سے ہوتی ہے. ہر چیز اللہ کی نشاندہی کرتی ہے، ہر چیز. خدا نے کوئی ذرہ بھی ایسا پیدا نہیں کیا جو اللہ کی نشاندہی نہ کرتا. لیکن کتنی حد تک نشاندہی کرتا ہے؟ جتنی اس ذرے کی صلاحیت ہے، جتنا اس ذرے کا وجود ہے، جتنا اس شے کا وجود ہے. اور تمام کائنات کو، بڑے بڑے پہاڑوں کو، کہکشانوں کو، سورج کو، چاند کو، ستارے کو، اگر آپ دیکھیں، ان سب کو دیکھ کر انسان خدا کی طرف متوجہ تو ہوتا ہے، لیکن یہ سب کچھ ہمیں خدا کی اتنی معرفت نہیں کرا سکتے جتنا خدا ہے. سورج دیکھ کر ہم خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، چاند دیکھ کر ہم خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ہر چیز خدا کی صفات میں سے ایک صفت کی نشاندہی کرتی ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں، ما للہ آیت اکبر منی، مجھ سے بڑی نشانی خدا نے پیدا نہیں کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان علی کو دیکھتا ہے، علی کو دیکھنے سے وہ علی کی طرف نہیں بلکہ خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. وہ خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن نہ اس طرح جس طرح سورج کو دیکھ کر خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے. چونکہ سورج فقط خدا کا ایک پہلو انسان کو دکھاتا ہے، لیکن علی پوری خدائی انسان کو دکھا دیتا ہے، ساری صفات انسان کو بتا دیتا ہے کہ خدا کیسا ہے، اللہ کیسا ہے. اہل سنت کے ایک عالم ہیں ابن اسیر. ابن اسیر تین بھائی ہیں، تینوں بھائیوں نے تین کتابیں لکھی ہیں جو بڑی معتبر بڑی معروف کتابیں ہیں. ایک نے تاریخ میں کتاب لکھی، ایک نے حدیث میں کتاب لکھی، ایک نے لغت میں کتاب لکھی. تین فن کے بڑے بڑے عالم تین بھائی تھے، علمی گھرانہ، علمی خاندان ان کا. ابن اسیر معروف ہے، تفسیر کامل ان کی ہے، النہایہ ان کی ہے، اسی طرح لغت کی کتابیں لکھی انہوں نے. ان میں سے ایک بھائی نے جنہوں نے حدیث کی کتاب لکھی، حدیث اور لغت کی مشترک کتاب لکھی النہایہ، اس کتاب کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں ابن اسیر. بڑے جید عالم ہیں اہل سنت کے، تاریخ کامل انہی کی لکھی ہوئی، ان کے بھائی کی لکھی ہوئی ہے. اس تفسیر میں یا کتاب میں، حدیث کی کتاب میں ایک روایت نقل کرتے ہیں. وہ روایت یہ ہے کہ جب امیر المومنین اپنے گھر سے باہر نکلا کرتے تھے، گھر سے باہر نکلتے گلی میں آتے، بے ساختہ لوگوں کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو جاتا تھا. بے ساختہ دیکھ کر لوگوں کی زبان سے بے ساختہ نکلتا تھا لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الرجل لا الہ الا اللہ، کہ کتنا بہادر ہے یہ انسان. لا الہ الا اللہ ما اجمل ھذا الرجل، خدا لا الہ الا اللہ، خدا کے علاوہ کوئی خدا نہیں، خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کتنا حسین و جمیل ہے یہ انسان. لا الہ الا اللہ ما عرف ھذا الرجل، کہ یہ انسان کتنا بامعرفت ہے کہ جس کو دیکھنے سے انسان کو خدا یاد آ جاتا ہے، جس کو دیکھنے سے انسان کو خدا یاد آ جاتا ہے. کیوں ایسے ہے؟ اس کا راز و فلسفہ بھی رسول اللہ نے بیان فرمایا. رسول اللہ نے بڑی غیب کی خبریں دی کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. خطبہ شعبانیہ حضرت کا معروف خطبہ ہے، رمضان آخری زہر رمضان جو رسول اللہ کی زندگی میں حیات پر برکت میں گزرا، آخری ماہ رمضان، اس سے پہلے آنے والے مہینے میں شعبان میں رسول اللہ نے خطبہ دیا بنام خطبہ شعبانیہ، جس میں رمضان کی عظمت اور روزے کی عظمت بیان فرمائی. اور اسی میں حضرت نے اٹھ کر، امیر المومنین نے اٹھ کر رسول اللہ سے سوال کیا اس بڑی محفل میں، مجلس میں. رسول اللہ نے جواب دیا علی علیہ السلام کے سوال کا، ساتھ رسول اللہ نے گریہ بھی فرمایا. علی علیہ السلام نے وجہ پوچھی کہ آپ کے گریے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ یہی رمضان جس کے میں فضائل بیان کر رہا ہوں، ایسا ہی ایک رمضان آئے گا علی، اسی رمضان کی ایک شب کو آپ کے فرق اور سر اقدس میں تلوار لگے گی. میری نظروں میں آپ کا وہ کھلا ہوا سر ہے، خون آلود سر ہے، وہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، میں اسے یاد کر کے رو رہا ہوں. یہ غیب کی خبریں تھیں جو رسول اللہ نے بہت پہلے دے دی تھی. اور اسی طرح کے ایک ماجرا میں حضرت نے بیان فرمایا کہ آنے والے دنوں میں امیر المومنین کے ساتھ کیا ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ 100 سال سے زیادہ تک ممبروں پر سرکاری پیسے سے، سرکاری خرچ سے امیر المومنین پر اعلان کرواتے رہے بنو امیہ. 100 سال سے زیادہ تک یہ عمل جاری رہا. کبھی البتہ کوئی ان کا نرم دل آدمی آتا جیسے عمر ابن عبدالعزیز، وہ بند کروا دیتا، پھر دوسرے آ کر جاری کروا دیتے، لیکن مجموعی عرصہ اگر دیکھے تو اتنا بن جاتا ہے. یہ عمل ان کا جاری رہا. اور اس کی بھی خبر رسول اللہ نے پہلے سے دی ہوئی تھی کہ یوں ہوگا، لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا، لوگوں کو بتایا، اپنی امت کو بتایا، لا تسبو علی، علی کو کبھی ناسزا نہ کہنا، علی کو کبھی لان نہ کرنا، علی کو کبھی گالی نہ دینا. کیوں نہیں دینا؟ اس لیے کہ جس نے علی کو برا کہا اس نے خدا کو برا کہا، جس نے علی کو برا کہا اس نے خدا کو برا کہا. ساتھ وجہ بھی بیان فرمائی، کیا وجہ تھی؟ لأنہ ممسوس فی ذات اللہ، چونکہ علی ذات خدا میں فانی ہے، علی ذات خدا میں فانی ہے. جس نے علی کو برا کہا اس نے خدا کو برا کہا. ایک شاعر نے عربی میں شعر لکھا ابن ملجم لعین کو خطاب کر کے، کیا کہا؟ کہا کہ تو نے جو تلوار ماری، یہ تلوار تو نے علی کے سر میں نہیں، بلکہ یہ تلوار تو نے خدا پہ چلائی ہے، یہ تلوار تو نے اللہ پہ چلائی ہے. کسے اللہ پہ چلائی؟ علی اللہ ہے. کہا نہ، علی فانی در ذات خدا ہے، اور جو فانی در ذات خدا ہو جائے اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ خدا کا ہوتا، سب کچھ خدا کا ہوتا. جب سب کچھ خدا کا ہے تو یہ شمشیر اور یہ ظلم بھی علی پہ نہیں بلکہ خدا پہ ہوا. فضائل امیر المومنین و ائمہ اطہار و معرفت ائمہ اطہار معمولی انسان کی بس کی بات نہیں ہے. فضائل کا ایک قاعدہ ہے، ایک ضابطہ ہے. یہ ضابطہ بہت ساری جگہوں پر بیان کیا، یہاں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا دیتا ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم میں نہ بھی ہوں لیکن ہم سمجھ جاتے ہیں کیا ہے. مثلا کچھ کھانے ایسے ہیں جو ہم نے نہ بھی کھائے ہوں لیکن ذہنی طور پر ان کا تصور کر سکتے ہیں کہ اس قسم کا کھانا ہوتا ہے، اس کا یہ ذائقہ ہوگا، ہوتا ہے نا ایسے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ، بس پیسہ، بہت ساروں کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن انہیں یہ پتا ہے کہ پیسہ کیا ہوتا ہے. کوئی ایسا آدمی نہیں ہے یا اٹھ کر کہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ پیسہ ہوتا کیا نا, بخوبی پتا ہے کہ پیسہ کیا ہوتا ہے. آپ میں سے بہت ساروں کے پاس گاڑی نہیں ہے لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ گاڑی کیا ہوتی ہے. آپ میں سے بہت ساروں کے پاس جہاز نہیں ہے لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ جہاز کیا ہوتا ہے. جاہل نہیں ہے جہاز کے بارے میں, اگرچہ اپنے پاس پیسہ نہیں ہے گاڑی نہیں ہے لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں کیا. فضائل ایک ایسی چیز ہے کہ جس انسان کے اندر خود کوئی فضیلت نہ ہو اسے یہ نہیں پتا چل سکتا کہ یہ فضیلت ہے کیا. جو خود فضائل سے خالی ہو اسے یہ نہیں اندازہ ہو سکتا کہ یہ فضیلت ہے کیا. جو خود شجاع نہ ہو اسے نہیں پتا کہ شجاعت کیا ہوتی ہے. جو خود غیور نہ ہو اسے نہیں پتا غیرت کیا ہوتی ہے. جو خود عزیز نہ ہو اسے نہیں معلوم کہ عزت کیا ہوتی ہے. اور جو خود بامعرفت نہ ہو اسے نہیں معلوم کہ معرفت کیا ہوتی ہے. مجالس میں فضائل بیان کرنے کی حکمت فقط محظوظ ہونا نہیں ہے. یوں نہیں کہ فضائل بیان کرو اور ہم محظوظ ہوں ان فضائل کے سننے سے. چونکہ کسی کی بھی محبوب شخصیت کے آپ فضائل بیان کریں وہ خوش ہوتا ہے, ہوتا ہے نا. اگر آپ کے بھائی کی کوئی آپ کے سامنے تعریف کرے آپ خوش ہوتے ہیں, آپ کے والد کی کوئی تعریف کرے آپ خوش ہوتے ہیں, اور آپ کی تعریف آپ کے بچوں کے سامنے کی جائے تو آپ کے بچے خوش ہوتے ہیں. یہ انسان کی طبیعت ہے, یہ انسان کی فطرت ہے کہ آپ سے مربوط کسی بھی آپ کے استاد کی کوئی تعریف کرے آپ خوش ہوتے ہیں, ایسے ہے. اگر آپ کے مثلا مسجد کے پیش نماز کی کوئی تعریف کرے آپ خوش ہوتے ہیں, آپ کے بلائی ہوئے خطیب کی کوئی تعریف کرے آپ, چونکہ ہمارا ہے یہ, اور ان سے بڑا اگر کسی دوسری جگہ پر ہو اس کی کوئی تعریف کرے ہم خوش نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ چونکہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ محظوظ ہونا, خوش ہونا, یہ احساساتی خوشی ہے. حکمت فضائل یہ ہے, فلسفہ فضائل یہ ہے کہ فضائل بیان کرو, فضائل ذکر کرو اور فضائل سنو. کیوں کہ فضائل جب انسان بیان کرتا ہے, ذکر کرتا ہے, ذکر زبان پہ نہیں رہتا. میں نے دوسری کسی مجلس میں کہا تھا کہ انسان کے اندر دو چیزیں ہیں, عقل ہے اور دل. عقل ہے اور دل. عقل الگ چیز ہے, دل الگ چیز ہے. البتہ دل سے مراد یہ پمپ نہیں ہے جو ادھر پسلیوں میں ہے, اس کو ایسے احترامن دل کہتے ہیں. دل روح کا ہے, عقل بھی روح کی ہے, دل بھی روح کا ہے. عقل و دل دو چیزیں ہمارے اندر. عقل کیا چیز ہوتی ہے؟ عقل وہ ہوتی ہے جس کا کام سوچنا ہے, عقل کا کام فکر کرنا ہے, عقل کا کام حساب لگانا ہے, عقل کا کام نفع نقصان دیکھنا ہے. یہ عقل کے سارے کام ہیں. جیسے بعض لوگوں کی عقل ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں خرچ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ جو بچت بچاتی ہے, یہ جو بچت کرنے کا طریقہ بتاتی ہے, یہ جو کمانے کا طریقہ بتاتی ہے, یہ سب عقل ہے. دل کیا ہوتا ہے؟ دل خرچ کرنے کا طریقہ بتاتا ہے. عقل کمانے کا راستہ سکھاتی ہے, دل لٹانے کا راستہ سکھاتا ہے. انسان کے اندر دو چیزیں ہیں, روح کے اندر ایک عقل ہے اور ایک دل ہے. اور انسان کے جسم میں دو ترجمان ہیں, ایک زبان ہے اور ایک آنکھ ہے. زبان ہے اور آنکھ ہے. زبان ترجمان عقل انسان ہے. زبان ترجمان عقل انسان ہے. یعنی جو میں عقل سے سوچتا ہوں زبان سے کہہ دیتا ہوں, لیکن آنکھ ترجمان دل ہے. آنکھ دل کی ترجمانی کرتی ہے, آنکھ بتاتی ہے کہ دل کے اندر کیا ہو رہا ہے. اس لیے دل دکھتا ہے آنکھ روتی ہے. دل دکھتا ہے اور آنکھ روتی ہے. انسان کے اندر دو چیزیں ہیں, عقل ہے اور دل ہے. کچھ چیزیں انسان کی عقل میں جاتی ہیں, کچھ چیزیں انسان کی دل میں جاتی ہیں. اور یہ میں مجالس میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ کربلا مکتب عقل نہیں, مکتب دل ہے, مکتب عشق ہے, مکتب عشق ہے. وہ علامہ اقبال نے حضرت ابراہیم کے بارے میں لکھا نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محو تماشا لبے بام. ابھی عقل کا کام سوچنا ہے, عقل سوچتی ہی رہتی ہے اور عشق کود بھی پڑتا ہے. عشق وہ کر بھی دکھاتا ہے. کوفہ میں عقل تھا, مدینے میں عقل تھا, مکہ میں عقل تھا, لیکن کربلا میں عشق تھا. کربلا میں عشق تھا. یہ عشق لوگوں نے اس کو آلودہ کر دیا، خراب کر دیا، اس عشق کو استعمال کیا اتنا شہوات کے اندر کہ اب جب عشق کہے تو نظر میں وہی آتا ہے کہ یہ شہوت کی دنیا کی بات ہو رہی ہے نا. یہ سن لے، عشق نر و مادہ میں کبھی عشق نہیں ہوتا. نر و مادہ جب ایک دوسرے کی طرف کشش رکھتے ہوں اس کو شہوت کہتے ہیں، اس کو عشق نہیں کہتے. کبھی بھی کوئی نار کسی مادہ سے عشق نہیں کر سکتا، کبھی کسی مادہ کو کسی نار سے عشق نہیں. انسان میں بھی زن و مرد ہیں، ایک دوسرے کے لیے کشش ہے ان کے اندر، لیکن یہ عشق کیونکہ یہ جانور میں بھی ہے، جانوروں میں بھی نر و مادہ ہے، ان میں بھی ایک دوسرے کے لیے کشش موجود ہے. عشق مقدس چیز ہے، عشق فقط انسان کے لیے ہے، عشق حیوان کے لیے نہیں ہے. شہوت نامقدس ہے، عشق مقدس چیز ہے. عشق ہوتا کس سے ہے؟ عشق ہوتا ہے ایک انسان کو جس کے اندر کمال کا شائبہ ہو، اس کو ہوتا ہے کمال کے مجموعے سے، اس کو ہوتا ہے جمال کے مجموعے سے. عشق ہمیشہ کمال کے ساتھ ہوتا ہے، عشق نر و مادہ فیمیل اور میل میں نہیں ہوتا. کربلا میدان عشق. امیر المومنین جب جنگ صفین لڑنے جا رہے تھے، جنگ صفین میں گزر کربلا سے ہوا، کوفہ سے گزر کر حضرت دمشق جا رہے تھے اپنا لشکر لے کر، تو کربلا سے فوج گزری، امیر المومنین وہیں پر رک گئے، اتر گئے گھوڑے سے، اتر کر کربلا کی خاک اپنی مٹھی میں لی اور مٹھی میں لے کر تین دفعہ فرمایا واللہ ہا ہونا، واللہ ہا ہونا، خدا کی قسم یہی وہ جگہ ہے، خدا کی قسم یہی وہ جگہ ہے، اللہ کی قسم یہی وہ جگہ ہے. ساتھ والے حیران ہوئے، مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ پوچھنے لگے، آیا نماز کی یہی جگہ ہے؟ آیا یا رکنے کی یہی جگہ ہے؟ آرام کرنے کی یہی جگہ ہے؟ فرمایا نا، یہ آرام کرنے کی جگہ نہیں، یہ پڑاؤ ڈالنے کی جگہ نہیں، یہ کس کی جگہ ہے؟ فرمایا عاشقوں کے گرنے کی یہی جگہ ہے. عاشقوں کے گرنے کی یہی جگہ ہے، یہاں پر عاشق آئیں گے. کسی کو سمجھ میں نہیں آئی بات، کسی نے پوچھا بھی نہیں، لیکن وہ عاشق اس لشکر میں موجود تھا، وہ عاشق لشکر سفین میں موجود، اسے معلوم تھا کون عاشق ہے اور کون عشاق ہے، کون عاشق ہے اور کون عشاق ہے. ذکر جب انسان کرتا ہے، ذکر زبان کرتی ہے، لیکن زبان پر یہ ذکر رکتا نہیں ہے، زبان پر یہ ذکر رکتا نہیں ہے، ذکر ہمیشہ زبان سے گزر جاتا ہے آگے. جس چیز کا آپ کثرت سے ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں، یا اللہ کہیں، یہ یا اللہ زبان پہ نہیں ٹھہرے گا بلکہ زبان سے آگے اتر جائے گا، کہاں جا پہنچے گا؟ یہ ذکر اترتے اترتے آپ کے دل تک جا پہنچے گا، اور ذکر جب دل میں جا پہنچے تو اعضاء و جوارح سب دل کے تابع ہیں، آنکھ دل کے تابع ہیں. تو جب دل ذکر کرنا شروع کر دے، انسان کا سارا وجود ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جو چیز دل میں آ جائے وہ انسان کے وجود میں آ جاتی ہے. یہ قاعدہ ہے، یہ ضابطہ ہے. جو چیز میں بڑے آسان لفظوں میں آپ کو بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں، آسان سے لفظوں میں، یعنی کوشش کر رہا ہوں کہ بڑے سادہ الفاظ میں آپ کو یہ ضابطہ بتا دوں کہ جب چیز ذکر آتا ہے زبان پر، یہ زبان سے اترتا ہے نیچے اور انسان کے دل میں چلا جاتا ہے. جب دل بھی ذاکر ہو جائے تو انسان کے وجود میں چیز سرایت کر جاتی ہے، چونکہ دل کے پاس جو کچھ ہوتا ہے دل دے دیتا ہے. یہ پمپ جو لگا ہوا ہماری پسلیوں میں، اس کی بھی یہی خصوصیت ہے، جتنا خون ہے اس کے پاس یہ سارا بدن کو دے دیتا ہے. آپ کے بدن میں جتنا خون ہے یہ سارا دل کا ہے، لیکن دل اپنے پاس خون رکھتا نہیں ہے، بڑا سخی ہے. جتنا خون ایک قطرہ بھی ہو وہ بھی بدن میں دوڑا دیتا ہے، صاف کر کے دوڑاتا ہے، یعنی اس میں آلودہ خون آتا ہے یہ اس کو صاف کرتا ہے، ریفائن کر کے دوبارہ آپ کے بدن میں دوڑا دیتا ہے. دل خصوصیت اس کی یہی ہے. عقل سے بسا کہتی ہے کہ خرچ نہ کرو، لیکن دل خرچ کرنا سکھاتا ہے. تو جو چیز دل میں چلی جائے وہ وجود میں آ جاتی ہے، وہ آنکھوں میں آ جاتی ہے، جو چیز دل میں چلی جائے وہ ہاتھ پاؤں میں آ جاتی ہے، وہ انسان کی سراپا وجود میں آ جاتی ہے. اب جب سمجھے ذکر کا فلسفہ، تو کیوں کہا گیا کہ آپ آئمہ اطہار کے فضائل سنیں بھی اور فضائل بیان بھی کریں، نہ محظوظ ہونے کے لیے، نہ فقط محسوس ہونے کے لیے بلکہ کس لیے؟ چونکہ جب ذکر فضائل کرو گے یہ فضیلتیں تمہارے دل میں چلی جائیں گی، اور جب تمہارے دل میں چلی جائیں گی تو دل ان فضیلتوں کو تمہارے وجود میں منتقل کر دے گا اور تمہارا وجود ان فضائل سے متصف ہو جائے گا. لہذا شجاعت علی کا تذکرہ کرو تاکہ تمہارے دل میں شجاعت آ جائے، اور دل سے یہ شجاعت بڑھ کر تمہارے اعضاء میں آ جائے، اور جہاں شجاعت دکھانے کا موقع ہو تم بہادری سے دکھاؤ. ہماری زندگی میں شجاعت دکھانے کا کوئی موقع نہیں آتا؟ آتا ہے یا نہیں آتا؟ آتا ہے نا، ہر انسان کی زندگی میں موقع آتا ہے جہاں ہمیں بہادری دکھانا پڑتی ہے. یہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ صاحب فضیلت کون ہے، کون مجالے سے فضائل کا پلا ہوا ہے، کون فضائل ائمہ کا پلا ہوا پروردہ ہے، اور کون ہے جو فضائل سے دور ہے. فضائل یوں تو نہیں کہ فقط ثواب ہوتا ہے فضائل سننے سے، فضائل سننے سے انسان کی تربیت ہوتی ہے، فضائل سننے سے انسان کی پرورش ہوتی ہے. فضائل سننے سے یوں نہیں کہ مولا کی شجاعت کا ذکر کرنے سے ہمیں ثواب ہی ہوتا ہے، جنت ملتی ہے. نہ، مولا کی شجاعت کا ذکر کرنے سے ہمیں شجاعت بھی آتی ہے، ہمیں بہادری بھی آتی ہے. اور ہوتا ہے ایسے، ایسے ہوتا ہے. شجاعت کے شجاعوں کا چہرہ دیکھنے سے انسان میں شجاعت آتی ہے. کیوں رسول اللہ نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. کیوں عبادت ہے؟ اس لیے کہ علی شجاع ہے، علی کے چہرے کو دیکھنے سے انسان میں شجاعت آ جاتی ہے. علی کو معرفت خدا ہے، علی کو دیکھنے سے انسان میں معرفت خدا آ جاتی ہے. علی کے اندر غیرت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنے سے انسان کے اندر غیرت پیدا ہو جاتی ہے. علی عزیز ہے، علی کو دیکھنے سے انسان کے اندر احساس عزت پیدا ہو جاتا ہے. علی ذمہ دار ہے، ذمہ دار کے چہرے کو دیکھنے سے انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا اگر چاہتے ہو تمہارے اندر فضیلتیں پیدا ہوں، نگاہ کرو علی کے چہرے کی طرف. فضائل انسان کی پرورش کرتے ہیں، انسان کی تربیت کرتے ہیں. فضائل علی کی مجلسوں میں جنہوں نے پرورش پائی ہو، جنہوں نے نفس لیا ہو، جنہوں نے سانس لی ہو، وہ کون ہوتے ہیں؟ آپ نے ایک نمونہ دیکھ لیا کہ فضائل سن سن کر کہتے ہیں بچوں کو ضرور مجلس میں لایا کریں. بعض کہتے ہیں جی پیپر ہیں، وہ پیپر ہوتے رہیں، مجالس تو پیپر سے. اگر کرکٹ پیپر میں مزاحم نہیں ہے تو مجالس بھی پیپر میں مزاحم نہیں. کرکٹ کے لیے کیسے وقت نکال لیتے ہیں، دوسرے فنکشنز کے لیے کیسے وقت نکال لیتے ہیں، مجالس میں بچوں کو ضرور لائیں. امتحانوں کا بہانہ نہ کریں، انہیں مجالس میں لائیں گے تو انہیں امتحان بھی سمجھ میں آئیں گے. انہیں آپ مجالس میں لائیں گے تو انہیں امتحانوں میں سرخرو ہونے کی بھی بات سمجھ میں آئے گی کہ امتحان دیے کیسے جاتے ہیں، امتحانوں میں سرخرو انسان کیسے ہوتا ہے. انہیں ضرور لائیں، چھوٹے بچوں کو ضرور لائیں. امام خمینی رضوان اللہ علیہ انقلاب سے پہلے تنہا ایک روحانی، ایک عالم دین حوزہ علمیہ قوم سے ایک مقتدر ترین شہنشاہ کو للکارتا ہے، ایک مولانا جس کا ساتھ دوسرے علماء بھی ابھی نہیں دے رہے، چونکہ کسی کو بات ابھی سمجھ میں نہیں آئی کہ ہے کیا ماجرا کیا ہے. تنہا ایک مولانا درس پڑھانے والا اٹھ کر زمانے کے مقتدر ترین شہنشاہ کو للکارتا ہے، اور کن الفاظ میں للکارتا ہے وہ جملے کبھی معلوم نہیں یاد آتے ہیں میڈیا پر یا نہیں آتے، سننے کے ہیں وہ جملے. کہا اے شاہ بے غیرت، ایک مولانا اٹھ کر اپنے ملک کے شہنشاہ کو، وہ بھی ستمکار ترین شہنشاہ کو، کس طرح سے للکارتا ہے؟ مکتب علی میں پلوردہ یہ ہوتے ہیں، فضائل ان میں اترے ہوتے ہیں، کس طرح سے پکارا؟ اے شاہ بے غیرت، اے شاہ بے حیا، تجھے اس مملکت اسلامی میں میں بے حیائی پھیلانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ کب میں تجھے بے حیائی پھیلانے نہیں دوں گا۔ سب حیران، شہنشاہ بھی حیران۔ شہنشاہ کو غصہ بھی آیا اور اس کو حیرت بھی ہوئی کہ مولانا کو ہو کیا گیا۔ کاش شاہوں سے اور شہنشاہیوں سے ٹکر لینے کے لیے، معلوم ہے انسان کو کچھ عوامی حمایت ہونی چاہیے، اس کو کچھ ساتھ دینے والے ہونے چاہیے۔ کہا تمہارا کون ساتھ دیں گے؟ علماء وہ تو آپ کے ساتھ نہیں ہیں، یہ لوگ متدین لوگ یہ بھی تو آپ کے ساتھ نہیں ہیں، یہ عام لوگ یہ بھی تو آپ کے ساتھ نہیں ہیں، یہ عورتیں یہ مرد یہ بڑے یہ چھوٹے، ان میں سے تو کوئی بھی آپ کے ساتھ ہے نہیں ہے، تو کس پر بھروسہ کر کے یہ کہہ رہے ہو کہ میں شاہ کو بے حیائی پھیلانے نہیں دوں گا؟ تو جواب کیا دیا؟ کہا کہ کہاں ہے آپ کے ساتھی؟ کہا میرے ساتھی ماں کی گود میں دودھ پی رہے ہیں، میرے ساتھی ماں کی دودھ میں، ماں کی آغوش میں دودھ پی رہے ہیں۔ لیکن ان ماؤں نے کہاں دودھ پلایا؟ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر ڈانس اور رقص دیکھتے ہوئے نہیں، فلمیں اور ڈرامے دیکھتے ہوئے نہیں، چونکہ ماں جو دیکھتی ہے اس کی نظر اس منظر کو کیچ کر لیتی ہے، وہ منظر اس کے دودھ کے ذریعے سے اس کے بچے کے پیٹ میں چلا جاتا ہے اور جا کر اس کے بچے کی پیٹ کی فطرت و طبیعت بن جاتی ہے۔ لہذا یہ ماں کہاں بچے کو دودھ پلائے؟ یہ ماں لے آتی تھی مجلس حسین میں بچے کو۔ ماں مجلس حسین میں لے آتی بچے کو۔ مجلس حسین میں کیا ہوتا تھا؟ ذکر شہداء ہوتا تھا، ذکر شہادت ہوتا تھا، ذکر سید الشہداء ہوتا تھا، ذکر حسین ابن علی ہوتا تھا اور ذکر علی ابن ابی طالب ہوتا تھا۔ یہ ذکر جب وہ سنتی تھی اور یہ ذکر اس کے دودھ میں مل جاتا تھا، وہ دودھ ان فضائل کے ساتھ ملا ہوا بچے کے پیٹ میں جاتا تھا۔ مجالس کے پروردہ وہ ہوتے ہیں۔ وہی فوج اٹھی، اس شہنشاہ کا تختہ گول کر دیا، اس شہنشاہ کا تختہ گول کر دیا۔ میں نے عرض کیا ابو ذر غفاری جنہوں نے لبنان میں تشیع کا پودا لگایا، جن جو بچے مجلس حسین میں پلے ہوں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ حزب اللہ۔ ساری دنیا حیران ہے، یہاں بھی دیکھا ہوگا آپ نے میڈیا پر ہمارے ماہرین، ہمارے فوجی، ہمارے سول سب بیٹھ کر تبصرے کرتے ہیں کہ حزب اللہ کا جو ڈیفنس سسٹم تھا یہ کیا تھا، اور بعض انہوں نے تو مشورہ بھی دیا پاکستان آرمی کو کہ آپ بھی جائیں ان سے سیکھ کر آئیں تاکہ پاکستان کا بھی حفاظت کا نظام اسی طرح سے ڈیزائن کیا جائے جو ان کا تھا۔ اور میں بھی یہ کہتا ہوں بڑی خوشی کی بات ہے کہ ساری دنیا کو جانا چاہیے اور پاکستان کو ضرور جانا چاہیے، کیونکہ پاکستان کو خطرے زیادہ ہے۔ پاکستان اپنا دفاع مضبوط کرنے کے لیے ضرور لبنان جائے اور جا کر حزب اللہ سے دفاع کا سیکھ کر آئے، ٹیکنالوجی سیکھ کر آئے۔ تو حزب اللہ کیا بتائیں گے کہ ہمارے پاس کیا ہے؟ نہ، ان کے پاس کوئی میزائل نہیں ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، بلکہ وہ کیا بتائیں گے؟ وہ یہ بتائیں گے کہ پہلے اپنی فوج کو حسین ابن علی کے مجالس میں لے جاؤ، حسین ابن علی کا ذکر سناؤ تاکہ ان کے اندر شجاعت و غیرت پیدا ہو جائے۔ جب شجاعت و غیرت ہو جائے گی تو نہ اسرائیل سے ڈریں گے نہ امریکہ سے ڈریں گے۔ پاکستان آرمی میں کاری لے کر گئے، قرآن پڑھا کے آپ نے دیکھ لیا، جن کو قرآن خود سمجھ میں بھی نہیں آتا، پڑھتے ہیں نا قرآن۔ ایک دفعہ آرمی کے لیے قانون بنا، ابھی تو قانون ہے نا کہ آرمی کے لوگ مجالس میں شرکت کر سکتے ہیں، لیکن ایک قانون بنا دے کہ ہر محرم میں آرمی کے اندر مجالس ہو، آرمی کے اندر ذکر حسین ابن علی ہو، تو آپ بھی حزب اللہ کی طرح شجاع آرمی رکھیں گے، آپ بھی حزب اللہ کی طرح بہادر لوگ رکھیں گے، اور آپ بھی ایسی آرمی پیدا کر لیں گے جو نہ ہندوستان سے ڈرتی ہو نہ غیر ہندوستان سے ڈرتی ہو۔ السلام نے فضائل کا مجموعہ تدوین فرمایا زیارت جامعہ کے نام پر، منشور امامت کے نام پر، کہ اے لوگو جب بھی امام کی بارگاہ میں حاضر ہو اس کی تلاوت کیا کرو، اس کی تلاوت کیا کرو۔ کیا ہے جملے اس کے؟ السلام علی ائمۃ الہدا و مصابیح الدجا، درود ہو ہدایت کے پیشواؤں پر اور درود ہو اندھیری راتوں کے اندر جلتے ہوئے ہدایت کے چراغوں پر، ظلمتوں کے اندر جلتے ہوئے ہدایت کے چراغوں پر۔ امام ہدایت کون ہوتا ہے؟ السلام علی ائمۃ الہدا، معرفت پیدا کریں، فضائل و مصائب دونوں معرفت کی ضرورت ہے، دونوں کو معرفت کی ضرورت ہے، معرفت کے بغیر نہ فضائل سمجھ میں آتے ہیں نہ مصائب سمجھ میں آتے ہیں۔ معرفت فضائل، معصوم معصومین کے فضائل بیان کر رہے ہیں، ہمیں من گھڑت فضائل بنانے کی ضرورت نہیں، ہمیں ایسے تخیلی مصائب بنانے کی ضرورت نہیں، خیالی مصائب بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض کرتے ہیں یہ کام، کہتے ہیں چونکہ رونا رلانا عبادت ہے لہذا فرق نہیں پڑتا اس رونے رلانے کے لیے اگر ہم کوئی بیچ میں خیالی بات بھی کر جائیں جو نہیں ہوئی، اور جھوٹی بھی معاذ اللہ کوئی چیز پڑ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ مقصد اچھا ہے ہمارا، چونکہ ہم رلانا چاہتے ہیں۔ نہ، کیوں کرتے ہیں یہ کام؟ آیا آپ کے گمان میں اہل بیت پہ کم مصائب ٹوٹے ہیں وہ رونے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ جوادی عاملی دامہ ذل العالی، وہ حکیم اور مفسر قرآن، وہ یہ فرماتے ہیں کہ رونے کے لیے ایک جملہ حضرت زینب کا کافی ہے، ایک جملہ کافی۔ خدا شاہد میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کے سامنے فقط اس بی بی کا، ام المصائب کا نام ہی لے لو، گریہ ختم نہیں ہوتا۔ ضرورت نہیں ہے ہمیں نہ اپنی طرف سے فضائل کی نہ اپنی طرف سے مصائب کی، اتنے مصائب ہیں، اتنے مصائب کے ایک جملہ کافی ہے اگر معرفت ہو انسان کی۔ میں عرض کروں گا، اگر معرفت ہو انسان، فضائل کے لیے بھی اگر معرفت ہو کافی ہے، یہ فضائل کام نہیں ہے جو زیارت جامعہ میں ہے۔ امام ہدایت ہوتا کون ہے؟ عرض کیا تھا، امام کو سمجھنے کے لیے پہلے امامت کو سمجھیں۔ امامت کیا چیز ہوتی ہے؟ امامت جو ہم نے سنا، سنی سنائی بات، چونکہ زیادہ انحصار و بھروسہ ہمارا سننے پر ہے، اس سنی ہوئی بھی غور کم کرتے ہیں اور مطالعہ بھی بہت کم کرتے ہیں، اور مستند سننا بھی بہت کم میسر آتا ہے ہمیں، مستند کوئی سنائے ہمیں بات، مستند فضائل سنائے، مستند مصائب سنائے، مستند تاریخ بتائے، کم میسر آتا ہے۔ سنا ہم نے یہ ہے کہ امامت ایک عقیدہ ہے، چونکہ اصول دین میں سے ہے، اور اصول دین پر ایمان ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے، درست بات ہے، اصول دین پر ایمان ہونا چاہیے۔ لیکن ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کے تین مرحلے ہیں، الاقرار باللسان، والاعتقاد بالجنان، والعمل بالارکان۔ یہ تینوں رکن جب فراہم ہو جائیں انسان بن جاتا ہے مومن، چونکہ ایمان ان تین ارکان پر مشتمل ہے۔ ایک روایت میں رسول اللہ نے فرمایا، یا علی اکتب، لکھو اے علی لکھو۔ امیر المومنین نے قلم اٹھائی، کاغذ اٹھایا، حضور کیا لکھوں؟ فرمایا اکتب، لکھو. کیا لکھوں مولا؟ لکھو ملعون. وہ شخص ملعون ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ ایمان میں عمل شامل نہیں. رسول اللہ نے علی علیہ السلام کو لکھوایا، یا علی اکتب، لکھو کہ ملعون ہے وہ شخص جو کہتا ہے ایمان میں عمل شامل نہیں ہے. مولا نے لکھ دیا، پھر فرمایا پھر ایمان ہوتا کیا ہے؟ کہا علی لکھو، ایمان زبان سے اقرار کا نام ہے، دل سے اعتقاد کا نام ہے، اور اعضاء و جوارح سے اس پر عمل کا نام. پس توحید کے تین مرحلے ہیں. توحید زبان سے اقرار کرو، اور توحید دل میں اس پر اعتقاد پیدا کرو، اور توحید یہ ہے کہ اعضاء و جوارح سے توحید پر عمل کرو. توحید عملی چیز ہے، نبوت عملی چیز ہے، قیامت عملی چیز ہے. لیکن چونکہ ابھی بحث ہماری امامت میں ہے، میں امامت کے اندر بتاتا ہوں، امامت عملی چیز ہے. جب تک امامت پہ عمل نہیں ہوتا، امامت پہ ایمان تام نہیں ہے، کامل نہیں. امامت پہ عمل ہونا چاہیے. کس طرح سے عمل پیدا کریں؟ سب سے پہلے آپ جا کر برملا لوگوں کے سامنے امامت کو پیش کرو، اقرار کرو، اعتراف کرو، بتاؤ لوگوں کو امامت ہوتی کیا ہے، امامت کہتے کس کو ہے، امام کون ہوتا ہے، یہ پہلے بیان کرو. پھر اس کے بعد دل سے ایمان لاؤ، امامت کے اوپر اعتقاد پیدا کر لو کہ فقط خدا کا بنایا ہوا انسان کو نجات دینے کا نظام فقط امامت ہے. یہ دل سے مان لو، باور کر لو. ایسا نہ ہو تمہاری زبانوں پہ کچھ ہو، تمہارے عمل میں کچھ ہو. ایسا نہ ہو کہ زبانوں سے کہو امامت، لیکن اپنی نجات سمجھو جمہوریت کے اندر. ایک پاکستانی مصنف ہے، شیعہ نہیں ہے، غیر شیعہ. یہ کچھ عرصہ ایران میں انقلاب سے پہلے RCD معاہدہ ہوتا تھا، ایران، ترکیہ اور پاکستان کے مابین. یہ بزرگوں کو یاد ہے، RCD کہتے تھے اس کو. اس معاہدے میں یہ تین ملک تھے، اور ان کا مرکزی دفتر جو تھا، ہیڈ کوارٹر تہران میں تھا. ترکیہ اور پاکستان کے نمائندے بھی وہاں پر جاتے تھے، سیکریٹریٹ بنا ہوا تھا، اور مختلف پاکستان کے نمائندے وہاں پر رہے ہیں RCD کے نمائندے کے طور پر. یہ صاحب با استعداد تھے. یہ ان کا جب تبدیلی ہوئی وہاں پر پاکستان کے نمائندے کے طور پر، اہل قلم بھی تھے، ادیب بھی تھے، ان کو لکھنے کا بھی شوق تھا. آپ نے کتاب پڑھی ہوگی ان کی، اب میں نام نہیں لیتا چونکہ ہر کتاب کو متعارف کرانا مناسب نہیں، صرف ان کا جملہ عرض کرتا ہوں. اس میں چونکہ بہت ساری باتیں، ایک جملہ انہوں نے لکھا، کہا میں ایران جانے سے پہلے معلومات اکٹھی کرتا رہا لوگوں سے. ابھی بھی زائرین جب جاتے ہیں زیارت کے لیے تو پہلے معلومات اکٹھی کرتے ہیں، موسم کیسا ہوتا ہے، ہم کیسے کپڑے لے کر جائیں، وہاں کھانے کو کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا، تاکہ ہم کھانا بھی ساتھ اور بعد لے جاتے ہیں ہر چیز ساتھ، چونکہ ان کو مناسب معلومات نہیں ملتی. ہم وہاں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بعض اس تیاری کے ساتھ آتے ہیں، لگتا ہے کہ نہیں صحیح معلومات فراہم نہیں کی. وہ بھی گیا، اس کو رہنا تھا چند سال، معلومات اکٹھی کرتا رہا. کہتا میں سب کے پاس گیا، ہر ایک نے اپنی اپنی معلومات دی، کسی نے وہاں کے کھانے، کسی کے وہاں کے راستے، کسی کے وہاں کے ہوٹل، ہر چیز مجھے بتاتے رہے. لیکن ایک ریٹائرڈ فوجی افسر جو وہاں اپنی ڈیوٹی دے کر واپس آئے، انہوں نے مجھے کہا بڑی مناسب معلومات دی. معلومات کیا تھی؟ کہنے لگے کہ میں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب تم ایران جاؤ گے تو تمہیں وہاں کے لوگوں کی زندگی کے اندر ایک تضاد نظر آئے گا. تضاد یعنی ٹکراؤ، یعنی دو چیزیں ایسی نظر آئیں گی جو آپس میں ٹکراتی ہیں، ملتی نہیں ہیں، لیکن وہ دونوں ان کے اندر نظر آئیں گی آپ کو. کہا میں بڑے غور سے اس کی بات سنی، کہا کون سے شہر میں؟ ہر شہر میں، پورے ایران کے اندر ان کی زندگیوں میں آپ کو تضاد ملے گا. کہا کون سا تضاد ملے گا؟ یہ اس غیر شیعہ رائٹر کی دید ہے، اور اس کو ایک ریٹائرڈ فوجی نے یہ جملہ بتایا. کہا کہ ایک تضاد آپ کو ایرانیوں کی زندگی میں ملے گا. کہا کون سا تضاد ہے؟ کہا تم جب وہاں جاؤ گے دیکھو گے کہ پورا ملک، پوری قوم، سب کی سب، ایک ہی نام ان کی زبان پہ ملے گا، حسین ابن علی. ایک ہی نام ان کی زبان پر ہوگا، کیا؟ حسین ابن علی، جگہ جگہ یا حسین، جگہ جگہ حسین حسین کرتے نظر آئیں گے آپ کو، خصوصاً جب ایام عزا آ جائیں تو پھر آپ دیکھیں گے سب سیاہ پوش ہو جاتے ہیں اور سب یک زبان حسین حسین کرتے ہیں. ایک طرف سے ان کی زبانوں پر حسین ابن علی کا نام ہے، اور دوسری طرف سے 2500 سال سے نظام شہنشاہیت کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں. کہا یہ تضاد ہے، یہ دو چیزیں ٹکراتی ہیں کہ ایک قوم کی زبان پر نام تو حسین ابن علی کا ہو لیکن جس نظام کے تحت رہ رہی ہو وہ نظام شہنشاہیت کا ہو، ملوکیت کا ہو. حسین و ملوکیت کا بھی ایک جگہ مل کر بیٹھ نہیں سکتے، حسین اور ملوکیت نہیں مل کر بیٹھ سکتے، حسین و یزیدیت مل کر نہیں بیٹھ سکتے، حسین و شہنشاہیت مل کر نہیں بیٹھ سکتے. حسین کس نام کے ساتھ جچتا ہے؟ نظام امامت کے ساتھ، نظام ولایت کے ساتھ، نظام امامت و ولایت کے ساتھ. امامت ایک عملی چیز ہے، امامت کو نافذ کرو، بن جو امامی، پھر انسان کے ساتھ جچتا ہے کہ اب کہے حسین حسین. اور یہ ہوا، ایک فقیہ پیدا ہوا، اس نے اپنی امت کا تضاد تلاش کر لیا، دیکھا کہ یہ امت گرویدہ حسین ابن علی ہے، عاشق حسین ابن علی ہے، اپنی جان حسین ابن علی پر نثار کرنے کے لیے تیار ہے، اپنا مال حسین ابن علی پر نثار کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہی حسینی قوم شہنشاہیت کے تحت زندگی بسر کر رہی ہے. اس فقیہ نے آ کر اپنی قوم کو للکار کے کیا کہا؟ ایوہ القوم، اس تضاد سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے، یا شہنشاہیت کو انتخاب کرو یا حسینیت کو انتخاب کرو. اتنی بامارفت قوم بھی تھی کہ جب رہبر نے کہہ دیا یا شہنشاہیت یا حسینیت، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ کوفے والے تو نہیں تھے کہ حسین کو چھوڑ جاتے، بلکہ کہا ہم شہنشاہیت کو نکال دیں گے، حسینیت کو نہیں چھوڑ سکتے، حسینیت کو نہیں چھوڑ سکتے. امامت نافذ ہونے کی چیز ہے، امامت فقط اقرار باللسان نہیں ہے، امامت فقط قلبی طور پر ایمان کا نام نہیں ہے، اعتقاد کا نام نہیں، بلکہ امامت اس سے بڑھ کر عمل کی چیز ہے. نافذ کرو امامت کو. نظام امامت کا خدا نے مقرر کیا. میں نے وعدہ دیا تھا آپ کی خدمت میں معصوم کی زبان سے حدیث نقل کروں، آج بھی وقت ہمارا اختتام کو پہنچا، میں تبرکاً یہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود پڑھیے محمد و آل محمد. میں حدیث تبرک کے طور پر حدیث پڑھ دیتا ہوں، اس کی تشریح انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود پڑھیے محمد و آل محمد. حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے ہے. دو بڑی معروف حدیثیں امام علیہ السلام نے سفر خراسان میں بیان فرمائی ہیں. ایک حدیث سلسلہ تو ذہب ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی ومن دخل حسنی امن من عذابی، ولیکن ساتھ امام نے فرمایا ولیکن بشارتہا و شروطہا و انا من شروطہا. امام علیہ السلام نے وہ حدیث فرمائی جس کو کہتے ہیں کہ ہزاروں لوگوں نے وہاں پر لکھا امام علیہ السلام سے. اور دوسری حدیث مرو کے مقام پر، وہ نیشاپور میں بیان فرمائی. یہ حدیث جو ابھی آپ کی خدمت میں تبرکاً پڑھ رہا ہوں، یہ مرو کے مقام پر حضرت نے بیان فرمائی. جب حضرت سواری پر تھے، گھوڑے پر سوار تھے محمل میں اور جا رہے تھے، تو وہاں کچھ لوگ امام کے استقبال کے لیے آئے. امام علیہ السلام نے وہاں اپنے ایک آشنا سے پوچھا کہ یہاں اس شہر میں، چونکہ وہاں امامی مذہب لوگ کم تھے، امام علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ مرو میں کیا لوگ سوچتے ہیں، کس موضوع پر بات ہوتی ہے، آج کا موضوع جو یہاں چھڑا ہوا ہے کیا موضوع ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ یہاں پر امامت کے بارے میں زیادہ لوگ بات کرتے ہیں، امامت کے بارے میں زیادہ لوگ سوچتے ہیں. اس کے اس جواب پر امام علیہ السلام نے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے، سواری پر بیٹھے ہوئے مفصل حدیث بیان کری. دو تین صفوں کی ہے لیکن چند جملے فقط جو ہمارے موضوع سے مربوط ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کو کیا پتا کہ امامت کیا چیز ہے؟ یہ جو امامت پہ بول رہے ہیں بھلا انہیں پتا بھی ہے کہ امامت ہوتی کیا ہے؟ امامت ہے کیا؟ امام نے فرمایا کہ امامت وہ اوج ہے، وہ بلندی ہے جو ستارہ سوریا سے بھی بلندتر ہے. ان لوگوں کی دسترس سے بہت باہر ہے، انہیں کیا معلوم کہ امامت کیا ہے؟ اور تمہیں میں بتاتا ہوں امامت کیا ہے. امام علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں ان الامامتا ہی منزلت الانبیاء. انہیں پتا ہے کہ امامت کیا ہے؟ امامت مقام و منزلت انبیاء ہے. وہ ارث الاوصیاء اور میراث اوصیاء خدا ہے. ان الامامت خلافت اللہ عز و جل. امامت خلافت خدا ہے زمین کے اوپر، نیابت خدا ہے زمین کے اوپر. وہ خلافت الرسول اور رسول کی خلافت ہے زمین کے اوپر. وہ مقام امیر المؤمنین و میراث الحسن والحسین علیہم السلام. ان الامامت زمام الدین. میں ابھی صرف تیمنا تبرکن پڑھ رہا ہوں، اس کے معنی کروں گا انشاءاللہ. و ان الامامت زمام الدین. اے لوگو، امامت دین کی لگام کا نام ہے. کون بیان فرما رہا ہے؟ کوئی عالم فقیہ ذاکر نہیں، امام بیان فرما، امام معصوم بیان فرما رہے ہیں. امام معصوم ہمیں امامت بیان کر رہے ہیں، امامت ہوتی کیا ہے. اور پہلے ان لوگوں کو کہا کہ تمہیں کیا معلوم کہ امامت کیا ہوتی ہے. امامت بیان فرمائی کہ امامت کیا ہے. زمام الدین والامامت نظام المسلمین. اے لوگو، امامت مسلمانوں کے لیے خدا کا بنایا ہوا نظام ہے. میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ کی خدمت، امامت اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. ہمارا فخر ہے کہ خدا نے ہمیں مذہب امامیہ عطا فرمایا، مکتب امامت عطا فرمایا، بہت بڑی نعمت. لیکن انسان اگر نعمتوں کا قدردان نہ ہو اور نعمتوں کی معرفت نہ رکھتا ہو، بڑی سخت پکڑ ہوتی ہے. کیونکہ جو لوگ امامت کو سنا بھی نہیں، انہیں بھی ہم نے سمجھانا ہے. اور جن معاشروں میں امامت کا نظام نہیں، ان معاشروں کو بھی بتانا ہے کہ امامت کیا ہوتی ہے. تو امامت کو پہلے سمجھے تو صحیح کہ امامت ہے کیا. فقط زبان سے ادا کر دینے سے انسان امامی نہیں بن جاتا. میں انشاءاللہ حدیث کا واقعی حصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود پڑھیے محمد و آل محمد. لیکن امامت سکھانا لوگوں کو آسان نہیں ہے. صرف اقرار باللسان ہی بہت بڑی بات ہے، بڑی قربانیاں مانگتا ہے امامت کا اقرار کرنا. میں نے کل عرض کیا جناب میثم تمار فقط امام کا نام لیتے تھے سولی پہ چڑھنا پڑا. اقرار باللسان کے لیے سولی پہ چڑھنا پڑا. امامت کے مکتب میں اگر انسان آ جائے، امامت کا مکتب میدان کربلا سے گزرتا ہے، عاشورا سے گزرتا ہے، سختیوں اور مصائب سے گزرتا ہے. کیا مصائب جیلے؟ بہت دشوار. کربلا کے راستے میں ہی مصائب کا آغاز ہوا. کربلا کے راستے میں ایک بڑا مقام جو امام علیہ السلام کے لیے آزمائش کی منزل تھی، کوفہ کے دوراہے پہ جب پہنچے، کچھ افراد کا گزر ہوا. امام علیہ السلام نے انہیں بلایا، ان سے پوچھا بتاؤ کوفہ سے آ رہے ہیں؟ کہا کوفہ سے آ رہے ہیں. کہا کچھ کوفہ کے بارے میں بتاؤ. کہا جب ہم کوفہ سے نکلے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سر کٹے ہوئے دو لاشیں گھوڑوں کے ساتھ بندھی ہوئی تھی. لاشیں تھیں، ان کے ساتھ سر نہیں تھے. ان لاشوں کو گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر گلیوں میں لے جایا جا رہا تھا. ہم نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں بتاؤ یہ لاشیں کن مظلوموں کی ہیں، کن غریبوں کی ہیں؟ کوفہ والوں نے بتایا ایک مسلم ابن عقیل کی ہے، ایک ہانی ابن عروہ کی ہے. سفیر امام کس بے دردی سے شہید کیا گیا، بے وفاؤں کے شہر میں. غریب سفیر امام کا، غریب نمائندہ امام کا، تنہائی کے عالم میں حضرت مسلم رات کو ایک گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گئے، بے وفاؤں کے شہر میں. ایک خاتون بار بار دروازہ کھول کے دیکھتی ہے، کسی کی منتظر ہے، انتظار میں بار بار در کھولتی ہے، دیکھتی ہے کہ اس کا جس کا انتظار ہے وہ منتظر آدمی آیا یا نہیں آیا. ایک دفعہ جو اس نے دروازہ کھول کے دیکھا, دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان, بڑا حسین جوان اس کے گھر کے سامنے بیٹھا ہے, سر جھکائے بیٹھا ہے, ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے. کہنے لگی, جوان تیرا یہاں پر بیٹھنا مناسب نہیں ہے, میں تجھ سے درخواست کرتی ہوں یہاں سے اٹھ کر چلا جا. جوان سر اٹھاتا ہے, دیکھ کر پھر سر جھکا لیتا ہے, جواب نہیں دیتا. خاتون دوبارہ در کھول کے پھر اپنا مطالبہ تکرار کرتی ہے, جوان پھر وہی عمل تکرار کرتا ہے, سر اٹھاتا ہے پھر سر جھکا لیتا ہے. تیسری دفعہ جب اس خاتون نے کہا یہاں سے چلے جاؤ تو کہا, خاتون اگر ہو سکے تو ایک جام پانی کا دے دو. خاتون پانی لے کر آئی, کہا اب جب کہ پانی لے چکے تو اب برائے مہربانی اٹھ کر چلے جاؤ. تو پانی پی کر کیا کہا, کہا تو تو مجھے یہ تو کہتی ہے اٹھ کے چلا جا, یہ نہیں بتاتی کہاں جاؤں, یہ تو بتا میں جاؤں کہاں اس بے وفاؤں کے شہر میں. کہنے لگی, آیا کوفہ کے رہنے والے نہیں ہو؟ کہا نہ میں کوفہ کے رہنے والا نہیں ہوں. کہا پھر کہاں سے آئے؟ کہا میں مدینے سے آیا ہوں, مدینے کے رہنے والا ہوں. کہا مدینے کے رہنے والے ہو؟ وہ تو میرے مولا کا شہر ہے. کہا کون ہے تیرا مولا؟ کہا میرے مولا کا نام حسین ابن علی ہے, میں تو حسین ابن علی کو چاہنے والی ہوں, محبت کرنے والی ہوں, میرے مولا کے شہر سے آئے ہو؟ کہا میں تیرے اسی مولا کا نمائندہ سفیر ہوں, میرا نام مسلم ابن عقیل ہے, مجھے بے وفاؤں نے چھوڑ دیا, مجھے ترک کر دیا, میں تنہا رہ گیا, میں غریب ہوں, آج بیکا سے شہر میں پڑا ہوں. تو آنے دروازہ کھولا, اندر لے گئی, ایک کمرے میں جا کر جگہ دے دی. اس خاتون کا بیٹا تھا نامراد, وہ عبیداللہ ابن زیاد کے ساتھ ملا ہوا تھا, دن بھر مسلم کی تلاش میں گھومتا رہا. رات کو جب آ کر اس نے دیکھا, روایت میں لکھا ہے کہ یہ شخص جب گھر میں داخل ہوا تو حضرت مسلم جس کمرے میں تھے وہاں سے کچھ آواز آئی. وہ آواز کیوں آئی؟ روایت میں لکھا ہے کہ جناب مسلم نے خواب میں دیکھا, رسول اللہ کو خواب میں دیکھا, امیر المومنین کو خواب میں دیکھا, جناب سیدہ کو خواب میں دیکھا, حضرت امام حسن علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ سب ایک جگہ حوض کوثر پہ اکٹھے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں, مسلم بیٹا جلدی کرو, ہم آپ کی انتظار میں ہیں, مسلم ہمیں زیادہ انتظار میں نہ رکھو. یہ خواب دیکھ کر حضرت مسلم جو اٹھ بیٹھے, اسی اٹھنے سے یہ ملعون متوجہ ہوا کمرے کے اندر کوئی موجود ہے. آ گیا, اس نے دیکھا کہ جس کو دن بھر ڈھونڈتا رہا وہ میرے گھر میں موجود ہے. دوڑا ہوا گیا, عبیداللہ کو خبر کی, ایک دستہ لے کر اپنے ساتھ آیا حضرت مسلم کو قید و اسیر بنانے کے لیے. حضرت مسلم نے شمشیر نکال لی, علی کے اولاد نے شمشیر نکال لی, ابو طالب کی اولاد نے شمشیر نکال لی, لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. جب جنگ شروع ہو گئی تو ان لڑکوں نے کیا کہا, کہا تو اپنے مہمان کو باہر نکال دو, اگر نہیں نکلا ہم گھر کو آگ لگا دیں گے. جب آگ کا کہنا تھا, دھمکی ملی تھی, تو حضرت مسلم آگے بڑھ کر توا کو کہتے ہیں دروازہ کھول دو, مجھے باہر جانے دو. توا نے کیا کہا, جب تک میں زندہ ہوں مہمان ظالموں کے سپرد نہیں کر سکتی, مہمان سپرد نہیں کر سکتی. اتنی بامعرفت خاتون تھی کوفہ کے اندر, اتنی غیرت تو اس کے اندر موجود تھی کہ مہمان بلا کے مارا نہیں کرتے, مہمان بلا کے اسے غریب چھوڑا نہیں کرتے, مہمان کو نہیں سونپ سکتی. حضرت مسلم نے کیا کہا, نہ خاتون راستہ چھوڑ دو, یہ بڑی ظالم قوم ہے, یہ جب کہہ دیتی ہے دروازہ جلائیں گے تو پھر جلا دیتے ہیں. ارے خاتون تیرا دروازہ تو معمولی ہے, اس قوم نے مدینے میں ایک ایسا دروازہ جلا دیا جو در تطہیر کہلاتا تھا, جہاں پر ملائکہ اجازت لے کر جاتے تھے, جہاں پر رسول اللہ آیہ تطہیر پڑھتے تھے. مجھے جانے دو, انہوں نے کہا در جلائیں گے تو یہ جلا ہی دیں گے. اللہ اللہ.